یہاں پر آپ دیکھیں خاص طور پر خلق السماوات کی بات کی گئی، آسمانوں کی تخلیق، ان کی پیدائش، زمین کی تخلیق کہ زمین بنی کیسے ہے، کس چیز سے بنی ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہے. آپ دیکھیں کہ زمین اگرچہ ایک چھوٹا سا سیارہ ہے لیکن اس کا قطر ڈائیمیٹر 12,754 کلومیٹر ہے، جبکہ جوپیٹر 1,42,754 کلومیٹر، اور ہمارا جو نظام شمسی ہے اس کا جو سینٹر ہے وہ کیا ہے، سورج، اس کا ڈائیمیٹر 1,400,000 کلومیٹر ہے. اور یوں لگتا ہے جیسے یہ ایک بہت بڑی دنیا ہے. اور ہماری جو گیلیکسی ہے جس کے ایک کونے پر یہ سورج اور اس کے آس پاس زمین اور یہ جوپیٹر اور یہ سب گھوم کر رہے ہیں، تو اگر ہم اس کا ڈائیمیٹر دیکھیں تو 1,00,000 کو 95 کھرب سے آپ ملٹیپلائی کر لیں تو جو نتیجہ نکلے گا وہ اس صرف ایک گیلیکسی کا ڈائیمیٹر ہوگا. تو یہ ہماری ایک گیلیکسی جو ہے بے شمار گیلیکسیز کا ایک حصہ ہے. مثلا ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ 100 کروڑ گیلیکسیز ہیں. ہماری ایک گیلیکسی کا ڈائیمیٹر کتنا ہے، یعنی اس کی وسعت کتنی ہے، 1,95,000,000 سے آپ ملٹی پلائی کر کے جو ریزلٹ نکالیں وہ ہے. اور اس میں ایک طرف سورج، صرف سورج کا جو ہے کرا یا ایک جسم، اس کا جو قطر ہے 1,400,000 میل ہے. یعنی گھومنے کے لیے آپ کو 1,400,000 میل سفر کرنے کی ضرورت ہے. تو 100 کروڑ گیلیکسیز کہاں ہوں گی، کیا ہوگا، کیا دنیا ہے وہ، کیا وسعت ہے، دماغ میں سما ہی نہیں سکتی. اور ہر کہکشاں میں 1 ارب ستارے. ایک کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر روشنی 1,80,000 میل کی رفتار سے سفر کرے تو ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنا روشنی کا ناممکن ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زمین اور سورج کا فاصلہ، اور پھر ایک سیارے کا دوسرے سے جو ہمارے سولر سسٹم میں ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زمین سورج سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے. 15 کروڑ کلومیٹر یہاں سے سورج تک. اور نیپچون سورج سے 4,49,50,000 کلومیٹر دور ہے. پلوٹو کا فاصلہ 5,91,00,000 کلومیٹر ہے. اور یہ فاصلے اس وقت بہت معمولی رہ جاتے ہیں جبکہ ملکی وے کا فاصلہ 92,000 × 1,00,000 کلومیٹر کا اندازہ لگایا گیا ہے. اور دوسری کہکشاؤں سے ان کا جو فاصلہ ہے وہ ان کے ہند سے ہی ختم ہے. نمبر ہی نہیں کہ جو ایک سے دوسری جگہ کا فاصلہ ناپ سکے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نوری سال جو ہے وہ اس کے لیے ایک اندازہ کیا گیا ہے. نوری سال کا مطلب کیا ہے کہ روشنی کی جو رفتار ہے اس کے اعتبار سے، یعنی روشنی 1 سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرتی ہے. اس طرح ایک سال میں اس کا سفر تقریباً 95 کھرب کلومیٹر ہوا. تو ایک نوری سال ہمارے کتنے سال کے برابر ہوا، 95 کھرب سال کے برابر. اب آپ دیکھیں کہ بعض ستارے جن کی روشنی آج ہم کو پہنچ رہی ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قریب ترین کہکشاں 20,00,000 نوری سال کی مسافت پر ہے. یعنی انسان کا دل دہل جاتا ہے یہ سوچ کر بھی. نوری سال کیا ہے، 1 سیکنڈ میں روشنی کتنا سفر کرتی ہے، 3,00,000 کلومیٹر. اگر سیکنڈ میں اتنا کرتی ہے تو منٹ 60 سیکنڈز کا منٹ، پھر 60 منٹس کا گھنٹہ ہے، 24 گھنٹے کا دن ہے، 30 دنوں کا مہینہ ہے، 12 مہینوں پہ سال ہے. ان سب کو ذرا ملٹی پلائی کریں اس رفتار سے کہاں جاتی ہے بات. تو پھر انہوں نے اس کو ایک نوری سال قرار دے دیا. وہ جو فگر آئے گا نا اس سارے کے بعد، اس کو ایک نوری سال. تو ہماری کہکشاں دوسری سے 20,00,000 نوری سال کے فاصلے پر ہیں. ان سے ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہ کائنات کی وسعتیں نہیں ختم ہوتی. اور ابھی کہا جاتا ہے قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ یہ سب مزید دور ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے اگر آپ بلون لے اور اس پہ آپ نقطے لگا لیں وہ قریب قریب ہوں گے, پھر آپ اس میں ہوا بھرنا شروع کر دیں تو ہر نقطہ دوسرے سے دور چلا جائے گا. تو یہ زمین کی وسعتیں اور کائنات کی وسعتیں جو ہیں یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, پھیلتی چلی جا رہی ہیں, جس کا کوئی اینڈ نہیں. یہ تو صرف یوں ہی کہنا ہے کہ جیسے وہ دیکھو وہ چیز وہاں وہ وہاں وہ وہاں, ابھی ان کے اندر کیا کچھ اور ان کے فنکشنز کیا ہیں اور ان کو پیچھے سے جنریٹ کون کر رہا ہے, چلا کون رہا ہے, سنبھال کون رہا ہے, ان کے ہماری زندگی پہ اثرات کیا ہیں, یہ سب بلینک پڑا ہے, کچھ بھی نہیں پتا ہمیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور زمین اپنے محور پہ 67.5 ڈگری جھکی رہتی ہے, سیدھی نہیں ہے, اسی وجہ سے یہ موسم بدلتے ہیں, ہر طرح کے پھل اور سبزیاں. پھر اس زمین کے اوپر ہزاروں میل کا ہوا کا غلاف ہے, ریڈیائی لہروں کا غلاف ہے, جس سے اوپر والے آنے ستارے وغیرہ جو ہیں وہ میٹیورائٹس وغیرہ تباہ ہو جاتے ہیں اور ہماری زمین پہ نہیں پہنچتے. پھر اس کے نارتھ پول اور ساؤتھ پول میں ایک مقناطیسی نظام قائم ہے جس سے بہت سے فائدے ہیں. اسی طرح راتوں کا آنا اور جانا, زمین گلوب کا ایک 24 گھنٹے میں کہیں سے کہیں بدل جانا اور روز تبدیلی ہونا, کبھی اس میں بریک نہیں ہوئی کہ رات پھر رات میں بدل جائے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ 6 دن کے بعد ایک دن تو ضرور چھٹی چاہیے کہ اس دن ہم اپنے گھر ہی ہوں یا اپنی مرضی کریں. یہ ستارے سیارے اور یہ سب کچھ کوئی اپنی مرضی نہیں کرتا, ہماری چاہے چھٹی ہو لیکن سورج کی کوئی چھٹی نہیں, وہ نکلتا ہے اور وقت پہ نکلتا ہے. فمن الآیات, ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں, غور و فکر کرو. لیکن کس کے لیے ہیں یہ نشانیاں؟ لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے. کون ہیں عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, وہ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی اور بیٹھے بھی. وعلی جنوبہم, اور اپنے پہلوؤں پر, اٹھے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا یذکر اللہ فی کل احیانے, آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے ہر جگہ. یعنی کائنات پہ غور و فکر ہمیں اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا, اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے محبت اور ہوگی, اتنا ہی اس کی یاد اور زیادہ دل میں آئے گی. اور یہاں کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر نماز پڑھنے کی طرف بھی اشارہ ہے, جیسے بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کا ذکر تینوں حالتوں میں ہو سکتا ہے. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لیٹ کے بھی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے, بغیر وضو کے بھی پڑھی جا سکتی ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں. آسمان و زمین کی جب بات ہوئی تو بیچ میں آنے والی سب چیزیں آ جاتی ہیں, اس میں پرندے ہوں, پودے ہوں, کچھ بھی ہوں, وہ سب اس کے انکلوڈیڈ ہے, کیونکہ سب زمین کی مخلوق ہے نا, زمین پر رہتی ہے. اگر پانی سمندر میں تو وہ بھی زمینی مخلوق ہے. یہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں, یعنی اندھے بہرے بن کر نہیں رہتے. اور کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے رب یہ سب کچھ تو نے بیکار نہیں پیدا کیا, بے مقصد نہیں, ناحق نہیں. آپ دیکھیں کہ ہم ایک چھوٹی سی چیز کو بنا لیتے ہیں تو اسی وقت بناتے ہیں جب اس کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی مقصد ہوتا ہے, اور کچھ نہیں تو خود نمائی ہو, چاہے وہ کسی کام نہ آئے چیز. تو اللہ کتنی بڑی کائنات بیکار میں کیسے ہو گئی؟ اور کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار, پاک ہے تو, بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ آخری تمنا ہے اور سب سے بڑی تمنا. غور و فکر کر کے تکبر کرنا اور اپنے آپ کو علامہ کہلانا تو بہت دور کی بات. کہتے ہیں یا اللہ اگر آگ سے ہم بچ جائیں نا تو ہماری بڑی کامیابی ہوگی. جتنا غور و فکر کائنات میں کرتے ہیں اتنا دور نہیں جاتے جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے, اتنا ہی خدا کی ذات کے بارے میں شک نہیں, یقین رکھتے ہوئے آخرت کا نتیجہ نکال کر آخرت کی نجات کی دعائیں مانگتے ہیں. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا, اے ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کیا اس کو تو نے رسوا کر دیا, وہ تو خوار ہو گیا, ذلیل ہو گیا. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا تو کوئی بھی مددگار نہیں. ان کے نزدیک عزت کا معیار صرف دنیا میں بڑی ڈگری، بڑی جاب، بڑا گھر، بڑا نام نہیں. ان کے نزدیک عزت کا معیار جہنم کی آگ سے بچنا ہے. اس کے لیے وہ پوری طرح کوشش کرتے ہیں. کیا کیا کوشش ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادین، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، ینادی للایمان، جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، ایمان کی طرف. یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کے نائب، یا قرآن جو ہر گھر میں پکار رہا ہے. ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب کی بات مان جاؤ، اس پہ ایمان لے آؤ. فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری خطائیں ہم سے دور کر دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر، اچھا انجام ہو. لیکن نیک لوگوں کے ساتھ وہی فوت ہوں گے جو دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہوں گے. اگر دنیا میں غلط کاروں کی کمپنی میں انسان رہے تو موت بھی انہی میں ہی آئے گی، کیونکہ حدیث میں آتا نا، جیسے تمہاری زندگی ہوگی ویسے ہی موت ہوگی، اور جیسی موت ہوگی ویسے ہی اٹھو گے. ذنوب بڑے گناہوں کے لیے، اور سیئات صغیرہ گناہوں کے لیے. اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دے. اللہ ہم نے مان لیا جو تو نے کہا، ہمیں عمل کی توفیق دے، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر. ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، اور دے ہم کو، ما وعدتنا علی رسولکا، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی زبان پر، یعنی دنیا کی مدد اور فتح کا اور آخرت کی جنت کا، کہ تیرا وعدہ ہے، جو تیرے رسولوں کی بات مانے گا اس کو تو بڑا انعام دے گا. یا اللہ، تو اس وعدے کو پورا کرنا. ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اس دن کی بے عزتی سے بچا لینا. انک لا تخلف المیاد، بے شک تو وعدے کو خلاف نہیں کرتا، تیرا وعدہ ہے کہ جو مانے گا اس کو میں بچاؤں گا، تو ہم کو بچا لینا. اور اللہ نے وعدہ پورا کیا. فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی بات قبول کر لی، ان کی دعا قبول کر لی. اور کیا فرمایا؟ انی لا اضیع، بے شک میں ضائع نہیں کروں گا. کیا؟ عمل عامل، کسی عمل کرنے والے کا عمل. منکم، تم میں سے جو بھی عمل کرے گا، صرف زبانی باتیں نہیں، عمل کرے گا، اس کا اجر ضائع نہ کروں گا. من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت. کہا جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی ہجرت کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں کیا، اور ہمارے بارے میں کوئی خاص باتیں نہیں آتی؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ عورت بھی ہو، یعنی قرآن کے سارے احکامات عمومی طور پر مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہیں، لیکن یہاں بطور خاص عورتوں کا نام بھی لیا گیا. فرمائے، یہ تفریق کیوں کرتے ہو مرد و زن کی؟ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض بعض ہی سے تو ہے. مرد عورت کے بطن سے جنم لیتا ہے، عورت کے وجود میں آنے کے لیے مرد کی ضرورت ہے. بعضکم من بعض، فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، خواہ مرد ہوں یا عورتیں. اور ہجرتوں میں عورتیں شریک رہیں، جیسے ہجرت حبشہ میں، ہجرت مدینہ میں، ہجرت حبشہ اول اور دونوں میں. تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وہ اخرجوا من دیارہم، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے. وہ اوذوا فی سبیلی، اور میری راہ میں دکھ دیے گئے. وقاتلوا، اور انہوں نے جنگیں کی. اب اس میں عورتیں بھی شامل ہیں نا، بعض اوقات عورتوں نے بھی شرکت کی. وقتلوا، اور مارے گئے، عورتوں کو بھی شہادت نصیب ہوئی. اور اگر گھر پر بھی وہ رہیں تو اس مشن میں شریک رہیں، اس درجے کو پہنچی. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی برائیاں، ان کی کوتاہیاں میں ان سے دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو داخل کر دوں گا. جَنَّاتٍ، باغوں میں. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ثواب اللہ کی طرف سے، بدلہ اللہ کے پاس سے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ اس کے پاس بہترین ثواب ہے، بہترین بدلہ ہے. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لا يغرنك، نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، لیکن اصل مطلوب باقی لوگوں کو سنانا ہے، کیونکہ کسی نبی کے اندر تو ایسی کوئی چیز ہو نہیں سکتی کہ وہ دنیا دار لوگوں کی دنیاوی ترقی پر کسی قسم کی حسرت کا اظہار کرے. قرآن پاک کا یہ انداز کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ خطاب آپ کو ہوتا ہے لیکن مراد امت ہوتی ہے. جب آپ کو خطاب کر کے بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بات بہت اہم ہے، بات کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے. لا یغرنک، نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو یعنی ہم سب کو، کیا چیز؟ تقلب الذین، چلنا پھرنا ان لوگوں کا. تقلب قلب سے ہے، الٹ پلٹ ہونا، مراد ہے دنیا کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرنا، حرکت میں رہنا، مختلف ایکٹیویٹیز کی طرف اشارہ ہے. تقلب الذین، تقلب یعنی الٹ پلٹ ہونا، آج ایک چیز ہے تو کل دوسری چیز، آج ایک کام ہو رہا ہے تو کل دوسرا، نئی سے نئی باتیں، جدتیں. کن لوگوں کی ایکٹیویٹیز، کن لوگوں کا چلنا پھرنا، کن لوگوں کی کوششیں؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی بے دین لوگ، بے ایمان لوگ، کفر پر قائم لوگ. فی البلاد، ملکوں میں، یعنی دنیا میں. بلاد بلد کی جمع ہے جس کا معنی شہر یا ملک ہوتا ہے. تو فی البلاد کیا ہے؟ شہروں میں کیا ہے؟ تقلب. تقلب کا تعلق بلاد سے ہے کہ زمین میں چل پھر رہے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہیں، مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز دکھا رہے ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھ کر آپ ان سے مرعوب نہ ہوں، متاثر نہ ہوں، ان کے روب میں نہ آئیں. دنیا میں چلنا پھرنا اور بھاگ دوڑ کن مقاصد کے لیے ہوا کرتی ہے؟ ایک کافر کی ساری بھاگ دوڑ صرف دنیا کے مزید حاصل کرنے کی خاطر ہو سکتی ہے. مثلاً بزنس کے لیے، تجارت کے لیے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے، تجارت اور کاروبار کے لیے، اسی طرح گھومنے پھرنے کے لیے، مختلف دنیاوی علوم کے حصول کے لیے. تو ان کی ساری کوششوں کا، بھاگ دوڑ کا حاصل دراصل کیا ہے؟ دنیا کی کثرت طلب کرنا، دنیا میں آگے بڑھنا. تاکہ دنیاوی امور میں مزید وسعت پیدا ہو سکے، یعنی سیر و تفریح کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے، تجارت کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، لوگوں کی آمد و رفت، ان کے وسائل سفر، ان کے ذرائع سفر، ان کو دیکھ کر تم مرعوب نہ ہو کہ وہ تو اتنے آگے نکل گئے اور اتنی دنیا چھان ماری انہوں نے، اتنی دنیاوی ترقی کر لی. یہ سب کچھ کیا ہے؟ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے. آخرت کے مقابلے میں یہ اس بھاگ دوڑ سے جو کچھ حاصل کریں گے وہ بہت تھوڑا ہے. ثم مأواهم جہنم, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے کوئی بھاگ دوڑ نہیں کی. اس کے برعکس ایک مومن اگر سفر کرتا ہے, بھاگ دوڑ کرتا ہے, تو اس کی کوششوں کا اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ بظاہر دنیاوی کوششیں بھی کیوں نہ نظر آتی ہوں, لیکن اس کی نیت کے فرق کی وجہ سے وہ دراصل آخرت کے لیے کی جانے والی کوششیں شمار ہو جاتی ہیں. مثلا ایک مسلمان اگر رزق حلال کی طلب میں سفر کر رہا ہے, بھاگ دوڑ کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, تو رزق حلال کی طلب اسلام میں عبادت ہے. اگر ایک جگہ پر اسے مشکلات پیش آ رہی ہیں, وہ دوسری جگہ کا رخ کرتا ہے, ہجرت کرتا ہے, مائگریٹ کرتا ہے, اور مقصود اس کا اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے کہ ایک زمین کی نسبت دوسری زمین عبادت کیے جانے کے زیادہ لائق ہے, یعنی وہاں زیادہ بہتر عبادت ہو سکتی ہے, تو اس کا یہ سب کچھ کیا ہے؟ آخرت کی نیت سے ہے, اس لیے اسے آخرت میں اجر ملے گا. لیکن جو شخص صرف دنیا کے لیے کرتا ہے, تو اس کی یہ ساری کوششیں خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں, متاع قلیل کے زمرے میں آتی ہیں, اور آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَبِئْسَ الْمِهَادُ, اور وہ بہت بدترین ٹھکانہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بھی کمیونیکیشن اور ذرائع آمد و رفت کے اعتبار سے اسلامی ممالک کی بنسبت غیر اسلامی ممالک میں سہولتیں کہیں زیادہ ہیں. وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہالیڈے سیزن جو ہے, اس میں یوں لگتا ہے جیسے ہر شخص گھر سے نکل کھڑا ہوا ہے. گھروں کی بنسبت سڑکیں آباد ہو جاتی ہیں, ہر طرف کاروان گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, خصوصی آفرز لگتی ہیں, جہازوں کے ٹکٹ بہت سستے ہوتے ہیں, ہر شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ ہالیڈیز کے لیے نکلے اور سیر و تفریح کرے. تو وہاں کا وہ منظر دیکھ کر عموماً یوں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں یا ہمارے لوگوں میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں اس طرح. اور اگر کوئی بیچارہ نکلنا بھی چاہے تو ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر نکل کر زیادہ خاری ہوگی, اس لیے بہتر ہے کہ گھر پر ہی رہے. اور اگر نکلے تو نکل کر سفر کی جو سہولتیں اور مشقتیں ہیں اور پکنک پوائنٹس میں جو چیزیں نظر آتی ہیں, جو بدامنی کی فضا ہے, تو وہ تمام چیزیں اگرچہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں, تو دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں. اور پھر اس وقت عموماً حسرت سے دیکھا جاتا ہے ان لوگوں کو جنہیں زندگی کو, لائف کو انجوائے کرنے کی یہ ساری سہولتیں میسر ہیں, اور ان کا یہ بھاگ دوڑ بیچز پہ, ان کا انجوائے کرنا, گھومنا پھرنا, سیر و تفریح کرنا, یہ سب کچھ دیکھ کر عموماً ہم مسلمان ہی بہت حسرت کا اور بہت مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی پیچھے ہیں اور بہت ہی بدقسمت لوگ ہیں جنہیں یہ کچھ میسر نہیں. عموماً لوگ اپنی بدقسمتی کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, وہاں کی ٹرانسپورٹ کا انتظام درست نہیں, گاڑیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں, گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے, پولوشن کا سامنا ہے. اگر آپ عام طور پر لوگوں کو بات کرتے دیکھیں تو وہ بڑے بڑے مسائل انہی چیزوں کو بتاتے ہیں. یوں لگتا ہے گویا زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اور انہی کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں. اور اگر کبھی ترقی کی بات ہوتی ہے تو صرف انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر بہتر بنانے کی بات ہوتی ہے. لیکن قرآن کا نقطہ نظر ایک مختلف ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی سڑکوں کو مرمت نہ کریں یا ہم گھومے پھرے نہیں. ایک کافر اگر گھومتا پھرتا ہے تو وہ صرف لذت کے لیے, اور کون سی لذت کے لیے؟ جسمانی. ایک مسلمان گھومتا پھرتا ہے تو وہ گھوم پھر کر جو کچھ دیکھتا ہے اس سے وہ کیا حاصل کرتا ہے؟ صرف جسمانی لذت نہیں، اس کی تفریح صرف کسی اچھے ریسٹوران میں جا کر کھانا کھانا نہیں، اس کی تفریح کہاں ہے؟ کائنات قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو پانا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نیچر کے پاس سے گزرتے ہیں، ہرے بھرے درختوں کے پاس سے، پانی کے پاس سے، لیکن کبھی بھی ٹھہر کر اس کو انجوائے نہیں کرتے۔ کس معنی میں انجوائے نہیں کرتے؟ کہ اس سے اس کے خالق کی محبت اپنے دل میں محسوس کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو یہ نشانیاں دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ پر پیار آئے؟ ہمارے ہاں ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ صرف قرآن پاک کی آیت یا کوئی اچھا درس یا کوئی اچھی ٹاک لے لی گئی ہے، حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ جس رب نے یہ قرآن بھیجا اسی رب نے پھول اگائے، اسی رب نے ان میں رنگ بھرے۔ اگر آپ کی نظر عبرت کی نظر ہو تو صرف قرآن پڑھ کر نہیں، اس کے ساتھ ساتھ کائنات کی نشانیاں دیکھ کر بھی آپ اسی طرح اپنا ایمان بڑھا سکتے ہیں جیسے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر۔ زمین و آسمان کی وسعتیں دیکھ کر ایسے ہی انسان کا ایمان بڑھ سکتا ہے جیسے قرآن کا ایک لیسن سن کر۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بے سمجھے، کائنات کے اندر سے گزرتے ہیں تو بغیر غور کیے۔ ہمیں کوئی بھی پودا، کوئی بھی پھول، کوئی پتا، کوئی پہاڑ، کوئی سین اپنی طرف متوجہ ہی نہیں کرتا، آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں، دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ وقت ہی نہیں۔ تو ہمارا آنکھیں بند کر کے جینے کا یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بار بار غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ تو عقل والے کون ہیں کہ جو آنکھیں کھلی رکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں، ان کے ذریعے اپنے خالق کو پہچانیں، اپنے رب کی محبت دل میں لائیں، اور دیکھ کر صرف وقتی خوشی اور لذت کا حصول نہیں بلکہ اللہ کو یاد کریں،